نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. محترم جناب نعمت اللہ خان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، قائدین جماعت اسلامی پاکستان، برادران عزیز اور محترم عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن فوجیوں کو اور کچھ آفیسرز کو گرفتار کر کے ان کو پر کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اور مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، جو فرد جرم جس کی کچھ جھلکیاں اخبارات میں آئی ہیں، ان میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، اور پھر اسلامی انقلاب کے جو خد و خال بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو امیر المؤمنین بنانا جانا تھا، جس کا نام امیر المؤمنین رکھ دیا گیا، اور دوسری اس کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ کچھ علماء کرام کی ایک فہرست دے دی گئی ہے کہ ان علماء کرام کو مشیر بنایا جانا تھا، اور اس کے ساتھ اسلامی انقلاب کا ایک بہت بڑا فیچر یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو پر حجاب کی، شرعی حجاب کی پابندی لگ جاتی تھی، اور ان کو تصویر کھچوانے سے منع کرنے کا حکم دے دیا جاتا تقریر میں. یعنی یہ اسلامی انقلاب تھا. اس طرح سے میں نہیں چاہتا تھا کہ جو عدالت میں مقدمہ چلا جائے اس کے اندر، اس کے اوپر ہم کوئی رائزنی کریں، لیکن اس طریقے سے یکطرفہ طور پر اسلامی انقلاب کی ٹرم اور اصطلاح کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امیر المؤمنین کی اصطلاح کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اسلامی انقلاب ایک بہت ہی مبارک انقلاب ہے، اور امیر المؤمنین یہ اصطلاح یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مقدس اور پاکیزہ اصطلاح ہے. اس لیے یہ اگر غیر جانبداری کے خلاف ہے، پہلے تو جس پر الزام لگایا گیا ہے جب تک کہ ان کا موقف لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، انہوں نے تو کورٹ مارشل کا نوٹس وصول کرنے سے بھی انکار کیا ہے، تو انصاف نہیں ہے کہ یک طرفہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بدنام کرنے کی ایک کوشش کی جائے، اور صرف لوگوں کو نہیں، جن پر الزام لگائے ان کو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک ایسی تصویر پیش کرنا کہ اسلامی انقلاب میں بس مولویوں کی حکومت آ جائے گی، ایک فوجی جرنیل وہ انقلاب برپا کر دے گا، لوگوں کو قتل کر کے وہ طاقت ہاتھ میں لے لے گا، اور باقی سارے کچھ مولویوں کو مشیر بنا دے گا، اور کچھ خواتین کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اسلامی انقلاب آ گیا. یہ ایک غلط تصور ہے جو کہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش ہے، مغربی اقوام کی سازش ہے، ان کے اعلی کار لوگوں کی سازش ہے جو اسلامی تحریکوں کی پیش رفت سے خوفزدہ ہیں. ساری دنیا میں جو اسلامی تحریکوں کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اس سے خوف زدہ ہے، گرد و غبار اڑانا چاہتا ہے اور بدنام کرنا چاہتا ہے اسلامی انقلاب کی اصطلاح کو. اسلامی انقلاب کیا ہے؟ ہم 50 سال سے کام کر رہے ہیں اسلامی انقلاب کے لیے، ہماری دعوت سب لوگوں کے سامنے ہے، ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو لوگ قبول کرتے ہیں ہم ان کی تنظیم اور ان کی تربیت کرتے ہیں، ہم اس منظم گروہ کو اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق کا کام دیتے ہیں، سپرد کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے اثرات کو عوام کے اندر پھیلاتے ہیں. اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پرامن ذرائع سے قانون اور دستور کی حدود میں رہ کر عوامی طاقت سے، عوام کی قوت سے معاشرے کو تبدیل کیا جائے. اور اسلامی انقلاب کا نقشہ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ عدل و انصاف کا نظام، یہی انبیاء کی بھیجنے کا مقصد تھا، ان کا بعثت کا مقصد تھا کہ لیقوم الناس بالقسط. نبی اس لیے آئے، کتابیں اس لیے آئیں تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. عدل و انصاف کا نظام کیا ہے؟ عدل و انصاف کا نظام یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ جو معاشرے میں کتنا بھی پسا ہوا نہ ہو، اس کے ساتھ ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے ساتھ عمل کیا جائے. کہ کتنا بھی کوئی زبردست اور بڑا زوراور کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ضابطے اور قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. میرٹ کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، اور حکمران خود بھی اپنی حکومت قائم نہ کرے، حکومت اللہ کی ہوگی اور سب لوگ آپس میں بھائی، آپس میں بہنیں اور ایک اللہ کے بندے ہوں گے اور ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے غم گسار، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے. امت مسلمہ کا ہر فرد پہلے وہ اپنے آپ کی کو جانتا ہے، اپنا مقام اس کائنات کے اندر، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آقا سے اپنا ربط جوڑتا ہے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے اپنا ربط جوڑتا ہے، بندگی کے تقاضے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اچھا بندہ، اچھا اطاعت گزار، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی صفات ہیں. وہ عادل ہوتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے، وہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، وہ ایثار پیشہ ہوتا ہے، وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر وہ جڑ جاتا ہے امت کے ساتھ، فرد کے طور پر وہ زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی کے مطابق آزاد زندگی نہیں گزارتا، اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو کر وہ امت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. امت کے ساتھ وہ توحید کے رشتے کے ذریعے سے جڑتا ہے، وہ آخرت کے عقیدے کے ذریعے سے جڑتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اور سب سے بڑا جڑنے کا جو رشتہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جڑتا ہے، وہی ان کے قافلے کا رہنما ہے اور ان کی قیادت میں وہ ایک امت ہے، وہ سالار قافلہ ہے. توحید اور رسالت، وہ امت ان کے ذریعے سے آپس میں جڑی ہوئی ہے، ان کا ایک مرکز ہے اور وہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کے گرد وہ اکٹھے ہیں اور اللہ کی رسی پر اکٹھے ہیں. قرآن کریم ان کے لیے نور ہے اور ہدایت ہے، اور آپس میں جڑ کر وہ کس لیے جڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کو ہدایت دیں، انسانیت کو سیدھا راستہ دکھائیں. امت مسلمہ انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھی ہے، ہم اس طریقے سے امت کو اپنے کام کے لیے منظم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور اسی کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں. ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی کسی بھی اسکیم میں اور کسی بھی سازش میں اور کسی میں حصہ نہیں لیا کہ خفیہ طریقوں پر کچھ لوگوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے. ہماری فکر کے مطابق اس طریقے سے تبدیلی نہیں آتی. دورست تبدیلی لوگوں کے اندر کام کر کے, ان کو منظم کر کے, ان کی تنظیم کر کے, ان کی تربیت کر کے, اور ایک بہت مؤثر گروہ تیار کر کے ان کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کے ذریعے سے اسلامی انقلاب اور اسلامی قیادت اور اسلامی حکومت آتی ہے. اور اس کی مثالیں ہیں ساری دنیا کے اندر, لیکن اس سے خوفزدہ ہیں کیونکہ اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. جو ہمارا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق کوئی ہمارے راستے کو مسدود نہیں کر سکتا. سالہا سال تک اتا ترک کے ذریعے سے 1922-23 میں خلافت کو ختم کر دیا گیا. اتا ترک مصطفیٰ کمال کے ذریعے سے ترکی کو سیکولر ایک اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. عربی رسم الخط کی بجائے لیٹن رسم الخط وہاں پہ نافذ کر دیا گیا. لوگوں کو کہا گیا یہ تم ترقی کے دور میں آ گئے ہو, یہ تو جدید دور, یہ ترقی کا دور ہے. اور ترقی کی علامتیں کیا تھیں؟ سیکولرزم اور لاطینی رسم الخط. وہ لوگ جن کو مصطفیٰ کمال سے بڑی توقعات تھیں ان لوگوں کو بھی مایوسی ہوئی, اور اسی کی ترجمانی کر کے پھر ان کو مخاطب کیا علامہ اقبال نے, لا دینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو, دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. کیا تم نے لادینی اور لیٹن رسم الخط اور سیکولرزم اسی میں تم نے اس پیچ میں الجھ گئے ہو؟ ضعیفوں کا جو علاج ہے وہ لا غالب الا ہو توحید کا عقیدہ ہے, اللہ پر ایمان ہے. اللہ کسے طاقت حاصل کرنی ہے اسی کی نصرت سے آگے بڑھنا ہے. اور اسلامی تحریکوں نے ساری دنیا میں, مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک کی ابتدا کی چند افراد سے, امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چند افراد سے اخوان المسلمین کی ابتدا کی, ساری دنیا میں فکر پھیل گئی. ہر ایک دیے سے دوسرا دیا روشنی حاصل کر رہا ہے, قافلہ پیش رفت کر رہا ہے, کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا, آگے بڑھے گا انشاءاللہ. وہی ترکی, ابھی پچھلے سال وہاں پہ استنبول اور ترک اور انقرہ میں بلدیات ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے. میں نے وہاں جا کے, غالب اردوغان استنبول کے میئر ہیں, ان کے مہمان تھے. ایک تقریب میں ہم نے ان سے پوچھا تھا, راستے میں جاتے ہی تقریب کی طرف میں نے ان سے پوچھا, یہ استنبول کی ساری خواتین تو سڑکوں پر جاتی اسکرٹ پہنی ہوئی مغربی لباس میں, ان لوگوں نے کیسے آپ کو ووٹ دیا اور ان کے ذریعے سے کیسے اسلامی انقلاب برپا کر دیں گے آپ؟ مجھے طیب اردوغان نے کہا کہ یہ دل سے بہت اچھی خواتین ہیں, بہت اچھی عورتیں ہیں, ان کے ساتھ قریب جانے کی ضرورت ہے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھانے کی محبت کے انداز میں ضرورت ہے, اور یہ بہت اچھا سنتی ہیں اور یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور یہ متوجہ ہو جاتی ہیں جب ذکر ہوتا ہے, جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے. جو مؤمنین کی نشانی ہے, جو قرآن نے بتائی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو, یاد دہانی کیا کرو, یاد دہانی مؤمنین کے لیے نفع اور فائدے کا کام ہے. کیا ہم ان کو کے پاس جاتے ہیں, ان کو متوجہ کرتے ہیں, ان کو یاد دہانی کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے, محبت کے انداز میں. ہم اپنی بہنوں کو اسی طریقے سے پکارنے والے اور اسی طریقے سے دعوت دینے والی جماعت ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ علاقے جہاں پر
نام و نشان نہیں تھا کہیں اسلام اور اسلامی معاشرت کا، اس میں بھی ان کو لوگ مل گئے. ہمیں وہاں پہ ایک ڈنر دیا گیا ساحل سمندر پر ایک کلب میں، اور وہاں کچھ پاکستانیوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ ان کی بلدیہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی تو شام کے وقت یہاں نصف لوگ مدہوش ہو کے پڑے رہتے تھے، جوا کھیلا جاتا تھا اور شراب کے دور چلتے تھے. لیکن کوئی ان کے پاس، بلدیہ کے پاس کوئی پولیس کی طاقت نہیں تھی، کوئی ان کے پاس جیلیں نہیں تھیں، کوئی ان کے پاس سزا دینے کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس صرف ترغیب کی طاقت تھی اور ان کے پاس صرف وسائل ہاتھ میں آ گئے. انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی اور انہوں نے، طیب اردوگار نے مجھے کہا کہ ہم نے اپنے کارکنوں سے کہا جہاں بھی لوگ ہیں ان کے پاس پہنچ جائیں، وہ چاہے کلبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے جوا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس پہنچ جائیں، ان سے تعاون کی درخواست کریں. کہتے ہیں جب ہمارے کارکن جاتے تھے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے تو لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھتے تھے کہ جب تم آ جاؤ گی تو تم تو ہمارے سر کاٹو گے، تم ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہو. کہتے ہیں ہمارے کارکن ان کو پیار سے سمجھاتے تھے، ہم تو لوگوں کا سر کاٹنے کے لیے نہیں اٹھے، ہم تو لوگوں کو رشد اور ہدایت اور اچھے راستے کی طرف بلانے کے لیے اٹھے ہیں، ہم تو انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان بوجھ اس بوجھ کو اتارنے کے لیے آئے ہیں جو کہ بوجھ آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بھائیوں، استنبول اور انقرہ واپس اسلامی تحریک کے ہاتھ میں آ گیا. ابھی جو کل الیکشن ہوا ہے اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہوگا، رفا پارٹی پھر وہاں پہ پہلے نمبر کی پارٹی بن گئی ہے آخری نتائج کے مطابق. ان کے خلاف اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں کہ ان کی حکومت نہ بنے. جو دوسرے اور تیسرے نمبر کی پارٹیاں ہیں ان دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی جمیرل بھی کوشش کرے گا، امریکہ بھی کوشش کرے گا، یورپ بھی کوشش کرے گا کہ وہ پارٹیاں آپس میں مل جائیں اور رفا کی حکومت نہ بنے. نہ بھی بن جائے حکومت، نہ بھی بنے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ترک قوم سیکولرزم اور لادینیت سے متنفر ہے اور وہ اپنے مسائل کا حل واپس اسلام کے اندر تلاش کر رہی ہیں. دوسرے اور تیسرے درجے کی پارٹیاں بھی وہ ہیں جنہوں نے کمالزم کے خلاف کچھ سرسری اور سطحی قسم کی اسلامی اصلاحات کے ذریعے سے پاپولرٹی حاصل کی. اب مصطفیٰ کمال کا نام لینے والا کوئی بھی ترکی میں نہیں رہا، اس کے نام پر ووٹ لینے والا صرف فوج ہے جو کہتی ہے ہم کمالزم اور سیکولرزم کے محافظ ہیں فوج کے ذریعے سے، اور ان کی پشتیبانی امریکہ اور یورپ کر رہا ہے. اس وقت اور اس دفعہ وہ بڑی اپوزیشن پارٹی بھی بن کر بیٹھ جائیں، لیکن ترکی میں جو نشأت ثانیہ ہے، ترکی میں جو تبدیلی ہے، وہ تبدیلی نوشتہ دیوار ہے، کوئی بھی اس کا انشاءاللہ راستہ نہیں روک سکتا. اور یہ خلافت کا احیاء ہے، یہ واپسی ہے امت مسلمہ کی، یہ یورپین تہذیب اور ثقافت کی ناکامی کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یورپین تہذیب نے انسانیت کو کچھ بھی نہیں دیا. کمیونزم یورپین تہذیب ہی کی ایک شاخ تھی جو ناکام ہو گئی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، اور کیپٹلزم اس سے پہلے ہی ناکام ہے، اور انسانیت کے لیے واحد سہارا اور واحد جائے پناہ اور واحد سایہ عاطفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے. اس کے شجر سایہ دار کے تحت آئیں گے تو انسانیت کو فلاح ملے گی اور اس کی کا اضطراب دور ہوگا اور اس کی بے چینی امن اور سکون میں تبدیل ہوگی. اس کے علمبردار تحریک اسلامی ہے اور تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی پاکستان اسلامی تحریکوں میں اخوان المسلمین کے ساتھ یہ حرکت الام کی حیثیت رکھتی ہے, مدر آرگنائزیشن کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہمارے لیے یہ چیلنج ہے, یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا, ہم محوے نالے جرسے کارواں رہے. ہماری ہی ساتھیوں نے جنہوں نے روشنی حاصل کی یہاں سے, جنہوں نے وہ تیز گام لوگ منزل تک پہنچ گئے اور ہم ابھی راستے میں ہیں اور ہم ابھی وہ قافلے کے جانے کی آواز ہی کے اندر محوا ہیں, جرس کی آواز کے اندر ہی محوا ہے. ہمارے لیے چیلنج ہے اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہدف آپ کو دیا گیا ہے اس ہدف کے مطابق آپ آگے بڑھیں. اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے راستے کی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ ایک بہت بڑی رکاوٹ آپ کے راستے میں لوگوں کی بے خبری ہے. لوگ نہیں جانتے, ان کو کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس ان کی نجات کا کے لیے کوئی پیغام ہے. یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا ساتھ نہیں دیتی, یہ صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اکثریت, بہت بڑی اکثریت لوگوں کی آپ کو نہیں جانتی. آپ کو کیوں نہیں جانتی؟ کیا یہ لوگوں کی کوتاہی ہے؟ یہ لوگوں کی کوتاہی نہیں ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس رنگ میں متعارف نہیں کیا. لوگ بیچارے ستم رسیدہ ہیں, مظلوم ہیں. آپ کی کراچی کے مسائل ہیں, روز لوگ آتے ہیں, پولیس والے یہ کرتے ہیں, رینجرز والے اس طریقے سے ستاتے ہیں, مختلف طریقوں سے جو حکومتی کارندے ہیں وہ ظلم ڈھاتے ہیں, اور حقوق کے نام سے جو لوگ اٹھے ہیں وہ طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں. غریب اور بے سہارا لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہے. ان کا سہارا بننے کے لیے جرات کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, مل جانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو آپس میں متحد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارا فرض ہے, نوجوانوں کا فرض ہے, خواتین کا فرض ہے. اور اس کے لیے میں نے کہا ہے نعمت اللہ خان صاحب سے کہ جو بھی پروگرام آپ بنائیں گے اور جو بھی آپ بتائیں گے ہم انشاءاللہ العزیز کسی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. بذات خود میں انشاءاللہ آؤں گا, آپ کو ساتھ لوں گا اور ہم ہر خطرے کو انگیز کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کراچی یہ عالم اسلام کا دل ہے, یہ صرف پاکستان کی بندرگاہ نہیں ہے, یہ وسط ایشیا کی بندرگاہ ہے. آج کراچی کی جو اہمیت ہے اس میں امن قائم ہو جائے تو یہ بھی ترقی کرے گا اور یہ پورا پاکستان اور وسط ایشیا تک تاتارستان تک کا علاقہ ترقی کرے گا. کراچی میں امن قائم ہو جائے, افغانستان میں امن قائم ہو جائے, ایک نیا دور ترقی اور عروج کا. اور ترقی اور عروج بذات خود کوئی مادی ترقی مطلوب نہیں ہے, بذات خود یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے عیش اور آرام کی زندگی گزاریں. یہ مغرب کا تصور ہے, ترقی کا مغربی تصور ہے. معیاری زندگی بلند کرو, بڑے بڑے عالی شان عمارتیں اور آرام دہ بنگلے بناؤ, اس میں ہر طرح کی راحت اور سکون اور عیش کا نظام اور انتظام کرو. یہ مغربی تصور ہے، ہمارا تصور نہیں. ہمارا تصور یہ ہے کہ طاقت جمع کرو عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے. سہولتیں ضروری ہیں، بہت اچھی سڑکیں ضروری ہیں، تعلیم ضروری ہے، ہر طرح کی تعلیم لازمی ہے، کارخانے ضروری ہیں، تجارت اور صنعت ضروری، کیونکہ یہ طاقت ہے. اس کے بغیر یہ قوت ہے. اور اللہ نے کہا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جتنا تمہارا بس چلے اتنی قوت جمع کرو. یہ قوت ساتھ نہیں ہوگی، محتاج ہوں گے دوسروں کے، دوسروں کے دستگر ہوں گے، دوسروں کے تابع محمل ہوں گے. جس طرح ہماری حکومت آج، وہاں سے ان کو جو بھی حکم آتا ہے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. بھارت کے ساتھ کھلی تجارت اور موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ اس کو دے دو. موسٹ فیورٹ نیشن کا مطلب کیا ہے؟ قابل ترجیح ملک، قابل ترجیح یا محبوب ملک. اگر یہ آپ کا پسندیدہ اور محبوب ملک ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں کیوں واپس وہاں سے ہجرت کر کے یہاں لوگ آ گئے؟ ایک طرف ہمارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، دوسری طرف آپ اس کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کشمیر بھی نظر انداز ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں ہماری انڈسٹری بھی ترقی نہیں کر سکے گی، اس کے نتیجے میں ہم اس کے معاشی غلام بن جائیں گے. اور صرف ہم نہیں، بلکہ ہم راستہ دیں گے اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے سارے علاقوں میں بھارت کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی تجارتی. جو قوت ہم ان کو فراہم کریں گے وہ ہمارے بھائیوں کے خلاف استعمال ہوگی. کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مغربی آقاؤں کا حکم ہے کہ یہ کرو. یہ کیوں اس پہ کرنے پر مجبور ہے؟ تابع محمل کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. جو اپنا دفاع کرنے کے لیے دشمن کا محتاج بن جائے، اس سے پرزے ملیں گے تو دفاع ہوگا، اور اس سے پرزے نہیں ملیں گے تو دفاع نہیں کر سکیں گے. وہ قوم کیسی اپنی دفاع، اپنا دفاع کر سکتی؟ اور دفاعی سامان کے اندر جہاں پہ کک بیک اور جہاں کمیشن حاصل کیا جاتا ہے، غریب ملک، فقیر ملک، محتاج ملک، اسلحہ کی خریداری میں جو کمیشن لیتے ہیں، ہوائی جہازوں کی خریداری میں، ٹینکوں کی خریداری میں، اس ملک کے اوپر دشمن کی اس کو کیا ضرورت ہے پھر؟ اس کے اپنے حکمران ہی اس کے دشمن بن جائیں، اس کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو کراچی کا مسئلہ ہے اسی لیے گھمبیر ہے. اس کو نہ پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے نہ ایم پی ایم حل کر سکتی ہے. دونوں یہاں کے مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ بنانے میں شریک ہیں. تعصب کی بنیاد پر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. ہمارا ملک بنا ہی اسلام کی نظریے پر ہے. ہماری ملک کی اساس ہی یہی ہے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے ایک قوم ہے، یہ مسلم ہیں اس لیے ان کو ایک ملک کی ضرورت ہے، یہ مسلم ہیں اس لیے ہندوؤں سے الگ ہیں، یہ مسلم ہیں اس لیے یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں. ہماری قومیت کی اساس ہی اسلام ہے، اس کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. وہ لوگ جو اس ملک کے اندر لسانی بنیادوں پر قومیت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کے اندر نسلی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر تعصبات پھیلاتے ہیں، وہ اس ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس لیے اس کا علاج تعصبات کی طرف بلانے والی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو بھی معلوم ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی سندھی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہے. سندھی عصبیت اور مہاجر عصبیت کے ذریعے سے ایک صوبے کے اندر بھی آپ پر امن نہیں رہ سکتے، ایک ملک کے اندر بھی آپ امن و امان سے نہیں رہ سکتے. اس لیے اس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے جو اسلام کی بنیاد پر قومیت کے علمبردار جماعتیں ہیں، وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے عزیزوں کہ آپ اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جائیں، خواتین بھی اور مرد بھی، اور جو کمیٹیوں بنانے کی آپ کا ہدف دیا گیا ہے اس کے مطابق گروپس بنائیں، اپنے لیے ٹارگٹس مقرر کریں، ایک ہفتے میں کتنی کمیٹیاں بنانی ہیں اور ماہانہ جائزہ لینے کے لیے پورے کراچی کی سطح پر اس کا جائزہ لیں اور پھر آگے بڑھیں اور کوشش کریں. اور یہاں کراچی میں تو پہلے سے موجود ہیں، کارکنوں کی بھی ایک تعداد موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، صرف حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. اور حرکت میں آ کر تنظیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن تنظیم دعوت کے لیے ہے، اصل کام دعوت الی اللہ ہے، تنظیم اس کا ذریعہ ہے. اگر آپ دعوت الی اللہ کا کام چھوڑ کے صرف تنظیمی کام کریں گے، کارکردگی کا ثبوت اور علامت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے تنظیمی اجتماعات کیے ہیں، آپ کی کارکردگی کا جو اصل معیار ہے، پیمانہ ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کتنے نئے لوگوں کے پاس پہنچے ہیں اور کتنے لوگوں کو تنظیم کے ساتھ منسلک کیا ہے اور کتنی نئی تنظیمی کمیٹیاں بنائی ہیں. یہ آپ کی دعوت اور آپ کی کامیابی کا پیمانہ ہے. آپس میں چند افراد ایک مہینے میں 100 بار بھی اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو وہ دعوت والا کام تو پورا نہیں ہو سکتا. پھر دعوت اللہ آپ کا بنیادی کام ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جب جماعت اسلامی کی تشکیل کے بارے میں سوچ رہے تھے تو پہلے ان کے ذہن میں یہ بھی خاکہ تھا کہ جماعت بنائے بغیر امت کی اصلاح کا کام کیا جائے اور اس کو جمع کرنے کا کام کیا جائے اور اس کو ایک فکر پر اکٹھا کرنے کا کام کیا جائے. تو بعد میں جب جماعت بنانے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا تو انہوں نے یہ بنیادی بات یہ دستور میں بھی درج کر دی اور ردادوں میں بھی موجود ہے کہ ہماری دعوت جماعت اور حزب کی طرف نہیں ہوگی، نہ شخصیت اور اس کے امیر کی طرف ہوگی، ہماری دعوت اللہ ہوگی، اللہ کی طرف دعوت ہوگی، اللہ کی طرف ہم بلانے والے ہیں. اور میرے عزیزوں، یہ جو ملی یکجہتی کونسل ہم نے تشکیل دی ہے، یہ دعوت اللہ کے لیے آپ کو ایک وسیع میدان فراہم کرتی ہے، ایک کھلا میدان آپ کو فراہم کرتی ہے. اگر آپ بالاتر ہو جائیں تمام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور تمام تعصبات، شیعہ اور سنی اور مسلمان کو بحیثیت مسلمان بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلائیں. اگر آپ ہر مسجد میں جائیں، ہر مسجد میں اور ہر خطیب کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اگر آپ ہر مسجد میں نمازیوں کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات قائم کریں، اگر آپ اپنے اس حلقے احباب کی طرف متوجہ دیں کہ اپنی مسجد میں جا کر جتنی بھی نمازی ہیں ان کے ساتھ دوستانہ روابط قائم کریں، اگر آپ مسجد کو اپنی دعوت کا مرکز بنا دیں اور محبت کو اپنا ذریعہ بنا دیں اور دعوت اللہ کا کام کر دیں، یہ ملی یکجہتی کونسل یہ آپ کے لیے اس کا ایک بنیاد فراہم کرتی ہے. علماء آپ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کے کام میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا. اور یہ جو ہمارا ملی یکجہتی کونسل ہے، آج یہ تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے اس کی تشکیل ہوئی. اس 9-10 مہینے میں ہم نے مرکزی سربراہوں کا اجلاس بھی کیا، کونسل کے اجلاس بھی کیے. ہر مہینے تقریباً ایک سربراہی اجلاس یا 2 سربراہی اجلاس ہو جاتے ہیں، کونسل کے اجلاس بھی ہو جاتے ہیں. آج تک کوئی موضوع ایسا نہیں آیا کہ اس پہ ہم نے کوئی قرارداد پیش کی ہو اور اس پہ اختلاف پیدا ہوا ہو. فکری لحاظ سے مکمل ہم آہنگی ہے، ہر معاملے میں ہم آپس میں مربوط ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آگے بڑھے. یہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ انتخابی نہیں ہے، یہ ہمارا جو ملی یکجہتی کونسل ہے یہ کوئی انتخابی نہیں ہے، لیکن سیاسی ہے. سیاست اور دین کو نہیں جدا کیا جا سکتا، لیکن انتخابی نہیں ہے، پاور پالیٹکس کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم اس ملک کے ہر مسئلے کے بارے میں فکر مند ہیں. ارے عزیزو، جو پروگرام ہم نے دیا تھا لوگوں کو 22 دسمبر کا جلسہ عام لیاقت باغ میں، الحمدللہ پہلا جلسہ عام تھا ملی یکجہتی کونسل کا اور بہت کامیاب ہو گیا ہے. بہت بڑا جلسہ عام تھا، لیاقت باغ سارا بھرا ہوا تھا، اور لوگ اس منظر سے خوش ہو رہے تھے کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور تمام لوگوں نے تقریروں کے اندر بھی ایسا ایک ہی رخ میں تقریریں کی کہ اس نے بھی ان لوگوں کی جو خدشات ہیں کہ یہ الگ الگ بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ خدشات بھی ختم ہو گئے، ایک ہی بات کی سب لوگوں نے. اب 29 دسمبر کو یوم جمعہ، اس کے اندر خطیبوں کو یہ درخواست کی گئی ہے، اور آپ بھی یہ درخواست لے کر اپنے اپنی خطیبوں کے پاس جائیں کہ ملک کے اندر جو افراتفری ہے، جو بے حیائی ہے، جو بے دینی ہے، ذرائع ابلاغ جس طرح فحش پھیلا رہے ہیں، جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اور جو لوٹ کھسوٹ ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جس طرح لوگوں کی جان مال اور عزت آبرو غیر محفوظ ہے، جس طرح لوگ چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، ہر خطیب اس کی ترجمانی کرے، لوگوں کی ترجمانی کرے، اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرے، اور حکومت سے بیزاری کا اعلان کرے، اور اس کے ساتھ 30 دسمبر کو پہیا جام ہڑتال، روز یہاں ہر ایرا غیرا اٹھتا ہے اور ایسی ایسی باتوں پر ہڑتال کرواتا ہے جس کا اس ملک کی مستقبل کے ساتھ اور لوگوں کی بہبود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ پوری امت کے لیے، پوری مسلم امت کی آواز بننے کے لیے اور اس کی احساسات کی ترجمان بننے کے لیے، تاجروں سے بھی یہ استدعا ہے، ٹرانسپورٹروں سے بھی مطالبہ ہے، اور ملک کے تمام عوام سے اور ہر ایک شخص سے مطالبہ ہے کہ اس دن وہ اپنے احساسات کی ترجمانی کے لیے باقی کام چھوڑ دے، ٹرانسپورٹ بھی ختم کر دے اور نکل آئے، اور چھوٹے موٹے جلوس بھی، پرامن جلوس گلی محلوں کے اندر نکالے، اور جہاں جہاں بھی جماعت اسلامی کا کسی علاقے میں ناظم ہے، ذمہ دار ہے، اس کو لوگوں کے اندر رہنا چاہیے، گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس دن لوگوں کے اندر ان کی رہنمائی کے لیے اس کو موجود رہنا چاہیے. اور امن منظم اور پوری طریقے سے لوگوں کے اندر شعور اور بیداری پیدا کرنے کا دن بنا دیا جائے اس کو. اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ ملی یکجہتی کونسل وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں اپنا اجلاس منعقد کر کے بعد کے مراحل پہ غور کر کے آپ کو پھر لائحہ عمل ہم دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ملی یکجہتی کونسل کے روشنی اور ہدایت دیکھ کے ساتھ میں یہ بتاتا ہوں، ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا انقلاب برپا کر دیں جس میں مولویوں کی حکومت ہو. جو تقوی اور متقین کی تعریف ہے وہ ضروری نہیں ہے آدمی مولوی ہو. جس کے پاس اللہ کا خوف ہو، اس کے ساتھ حاضری کا کی امید ہو، جس اللہ سے محبت رکھتا ہو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو اور اس کا تابع فرمان ہو، اور جو لوگوں سے محبت کرتا ہو، انسانیت سے محبت کرتا ہو، اور جو لوگوں کا خیر خواہ ہو، جو انسانیت کا خیر خواہ ہو، جو لوگوں کا خادم ہو، وہ شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، ہر وقت اس احساس کے نیچے زندگی گزارنے والا کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کی اس احساس کے نیچے اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہو اور انسانیت اور بشریت کی خدمت کر رہا اور لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہو وہ متقی ہے. اور اس کے لیے کمر کس لیجئے. اور یہ جو خوفزدہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اس خوفزدہ کرنے کی بجائے لوگوں کے پاس جائیے اور ان کو کہیے ہم آپ کی خدمت کے لیے نکلے ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کی جان مال اور عزت کا تحفظ کرنے کے لیے نکلے ہیں, ہم آپ کے محافظ ہیں. اور اس طریقے سے اپنی پہچان کرائیے لوگوں کو, لوگ آپ کو اپنے صحیح رنگ میں پہچان لیں گے اور آپ اپنے صحیح رنگ میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. میں کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بنگالی بولنے والی بھی رہتے ہیں. ایک پاکستان تو بنا ہی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لوگوں نے مل کر بنایا تھا, جہاں پہ بنگالی بھی تھے, جہاں پہ اردو سپیکنگ بھی تھے, جہاں پہ پنجابی, سندھی اور بلوچ اور پٹھان, یہ سب موجود تھے. یہ جو تصور ہے کہ یہ کوئی سندھیوں کا, پٹھانوں کا, پنجابیوں کا, بلوچوں کا اور باقی اجنبی ہیں, یہ غیر اسلامی تصور ہے. یہ اس عہد کے خلاف ہے جو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا. اللہ کے حکم کی بالادستی کے لیے ہم نے ایک زمین کا حصہ لیا ہے. اور جو بھی بنگالی یہاں پہ رہتا ہے, پاکستان کی کسی حصے میں رہتا ہے, یہ اس کا ملک ہے, یہ اس کا وطن ہے, اس پر اس کا حق ہے, اس نے بنایا ہے, اس کی تشکیل میں اس کا حصہ ہے. ہم نے نہیں قبول کیا بنگلہ دیش بنانے والوں کی فلسفے کو. ہم کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کی خاطر. اگر وہ بنگلہ دیش بن گیا, یہ مغربی پاکستان, یہ بنگلہ, یہ کوئی نیشنلزم کا فلسفہ اس نے قبول نہیں کیا. یہ اسی پر فلسفے پر قائم ہے جس پر نظریہ پاکستان پر قائم ہے یہ ملک. اور اس ملک سے اور اس جگہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا اور نکالنا, یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے اس کا, یہ ظلم ہے, ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے تمام بھائیوں کو اور اس ملک کے عوام کو اور خواتین کو, خاص طور سے خواتین کو, یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت اور ناموس کے لیے اٹھے ہیں. ہم اس نبی کی امت کے لوگ ہیں جس نبی نے, جس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو ذلت اور غلامی سے نجات دلائی تھی, جس نے کہا تھا جنت تیرے ماں کی قدموں کے نیچے ہے, جس نے کہا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے, جس نے بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم کا حکم دیا اور اس پر لوگوں کو ابھارا, جس نے مرد کو عورت کا کفیل بنایا اور اس کو ہر حالت میں بھائی ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, خاوند ہو, اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ اس کی ضروریات پوری کرے. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم خواتین کی حقوق کے محافظ اور علم بردار ہیں. اور ان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, جب اسلامی انقلاب آئے گا تو خواتین کو امتیازی مقام حاصل ہوگا اسلامی معاشرے میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.
visit tasqeer.org